إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, قرآن کریم کی عظیم الشان سورت سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ رمضان المبارک سے پہلے جاری تھا اور مالک یوم الدین اس آیت کی تفسیر تک ہم پہنچ چکے تھے اور اس کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے, اس کی توفیق سے یہ سلسلہ رمضان کے بعد پھر سے جاری ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے. اور اس سورت کی پانچویں آیت جس میں اللہ رب العالمین نے ساری تخلیق کے مقصد کو بیان کیا ہے, ابن قیم کے قول کے مطابق علماء کا کہنا ہے, جیسا کہ آگے قول آئے گا انشاءاللہ اپنی جگہ پر, کہ پورے قرآن کا راز سر یہ سورۃ الفاتحہ ہے, اور سورۃ الفاتحہ کا سر یا اس کا راز یا اس کی اصل اور بنیادی بات اگر ہے تو وہ اس آیت میں ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اور تفصیل میں دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے. تو غور کرنے کی چیز ہے کہ ایک آیت ہے اور سارا دین اسی آیت کے گرد گھومتا ہے. اگر آپ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا, ساری دین کی ساری باتیں سب اس میں جمع ہو جاتی ہیں اجمالی طور پر. ہم دیکھیں گے کیسے, اختصار میں دو جلدوں والی بات تو ہم یہاں نہیں کر سکتے ہیں, نہ اتنی میرے اندر طاقت ہے, لیکن یہ کہ جو اس آیت میں اصل بات ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے پہلے کی آیتیں ہم جانتے ہیں, اور یہ ایسی صورت ہے جس کو بچہ بچہ مسلمانوں کا یاد رکھتا ہے, یاد کرتا ہے. نماز کے لیے یہ ضروری ہے, اس لیے ہر مسلمان اس کو یاد کرتا ہے. پچھلی آیت میں خطابات جو بھی تھے, الحمدللہ رب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے, بڑا رحم کرنے والا, مہربان, بہت رحیم ہے, بار بار رحم کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم, جو الرحمن ہے, الرحیم ہے, جو ذات رحم کرنے والی ہے اور جو بندوں پہ بار بار رحم کرتا ہے, مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین رحم کرنے والا ہے, لیکن اسی کے ساتھ عدل والا بھی ہے, انصاف والا بھی ہے, کہ وہ اگر کسی پر رحم کرتا ہے, اگر وہ رحم کرنے لائق ہو تو رحم کرتا ہے, اور اگر سزا کے لائق ہو تو سزا بھی دیتا ہے. اس کی ذات کے یہ دونوں پہلو ہیں. رحمت کی بات بھی اس میں بیان کی گئی ہے, اور رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عدل کو بھی بیان کیا ہے, تاکہ بندہ اگر الرحمن الرحیم سے, اللہ سے امید لگائے ہوئے ہے, تو مالک یوم الدین سے ڈرے بھی, کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں انسان کو اللہ کے ہاں جواب دہی اور حساب دینا پڑے گا, اس کی جواب دہی اس کے سامنے کرنی پڑے گی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتلائی, اور اس سورت میں یہ پانچویں آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ترجمہ ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں, عون طلب کرتے ہیں, مدد طلب کرتے ہیں. بظاہر یہ آیت ہاں ٹھیک ہے, ہم تو یہی بات کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, لیکن اس میں کئی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں, جن میں سے تقریباً ایک 10 کے قریب باتیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. نمبر ایک, پہلی بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ کلام کا صیغہ اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے پچھلی آیتیں تو اس میں اللہ کے بارے میں بولا جا رہا ہے, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے, جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے خطاب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ایڈریس نہیں کیا ہوا ہے. اس میں جس کو انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کہا جا رہا کہ وہ اللہ ایسا ہے, تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست خطاب نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ کو براہ راست اللہ سے خطاب دکھائی دیتا ہے, کہ اللہ کے بارے میں بولتے بولتے ڈائریکٹلی اللہ سے بات شروع ہو گئی, کہ آدھا حصہ سورت کا دیکھیں گے تو اللہ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ کی یہ صفت ہے. لیکن اچانک جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے ہیں اور اخیر تک جاتے ہیں تو اس میں خطاب ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے جو عربی زبان کے ماہرین ہیں, ابن الجوزی جسے مثال کے طور پر اپنی تفسیر زاد المسیر میں کہتے ہیں کہ یہ عام طریقہ ہے عربوں کا کہ خطاب کبھی ڈائریکٹلی ہوتا ہے تو اسی جملے میں یا اگلے جملے میں تھرڈ پرسن میں بھی بولا جاتا ہے, اور کبھی بالعکس ہوتا ہے. اور قرآن میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں, قرآن میں بھی کئی جگہ پر ایسا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور ان کا رب جنتیوں کا, ان کا رب انہیں شَرَابًا طَهُورًا پاک شراب, پاک پینے کی چیز عطا فرمائے گا. اب یہ کیا ہے؟ انہیں عطا کرے گا. اور اس کے بعد فوراً کیا ہے؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً, اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارے لیے بطور بدلہ ہے, بطور جزا ہے. تو یہاں پر ڈائریکٹلی خطاب کیا جا رہا ہے, اور تھوڑی دیر پہلے ایک حصہ پہلے کیا ہو رہا ہے, انہیں شراب پلائے گا اور کہا جا رہا ہے یہ تمہارا بدلہ ہے. تو قرآن میں ایسی کئی مثالیں ہیں اور عربی زبان کا یہ انداز ہے. اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن الانباری کہتے ہیں کہ اس طرح سے عربوں میں ہوتا ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ من الخطاب الى, یعنی کہتے ہیں کہ والعرب ترجع من الغیبۃ الى الخطاب, والعرب ترجع من الغیبۃ الى الخطاب. عرب کا عام طریقہ ہے کہ غائب کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اچانک پھر خطاب پہ آ جاتے ہیں, اور وبالعکس ومن الخطاب الى الغیبہ, اور خطاب کرتے کرتے اچانک تیسرے کے بارے میں بولتے ہیں. اب کئی آیتیں ایسی مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں, اور عرب کے اشعار انہوں نے مثال کے طور پر بیان کی ہے. ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ عربوں کا طریقہ ہے. لیکن اس سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, ذرا اس کو بھی غور کریں, یہ دوسری وجہ ہے. کہتے ہیں وَتَحَوُّلُ الْكَلَامِ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْمُوَاجَهَةِ, کلام کا تحول کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کے ادھر آنا, ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل ہونا, ٹرن ہونا, ڈائیورٹ ہونا. کلام کا اچانک غیبت سے مواجہہ میں تبدیل ہو جانا کہ اللہ کے بارے میں بولتے بولتے کسی اور کو بتا رہا ہے گویا کہ اللہ بہت رحم والا ہے, اللہ رب العالمین ہے, لیکن اچانک اب اللہ سے ہی بولنا شروع کر دیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیوں ایسا ہے؟ بکاف الخطاب وہو مناسب, کہ خطاب اللہ سے ڈائریکٹلی کیا جا رہا ہے کاف کے ساتھ, ایاک نعبد و ایاک, ایاہو نہیں ہے, ایاک ہے. اللہ سے کلام شروع ہو گیا بندے کا, اللہ کے بارے میں بولتے بولتے وہ اللہ ہی سے بات کرنے لگ گیا. یہ کیا ہے؟ کہتے وہ ہوا مناسبہ. یہ کس مناسبت سے ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا أَثْنَى عَلَى اللَّهِ, کہ جب بندے نے اللہ تعالی کی تعریف کرنا شروع کیا, تعریف کرتے 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 فَكَأَنَّهُ اِقْتَرَبَ وَحَضَرَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى کہ اللہ کی تعریف کرتے کرتے وہ اللہ کے قریب ہو گیا, گویا کہ اللہ کے سامنے, اور پھر اللہ سے اس نے فَلِهَذَا قَالْ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے بندے کو اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, اور جب اللہ کا قرب ذکر کے ذریعے اس کو نصیب ہوتا ہے تو پھر خطاب کی توفیق بھی ملتی ہے. اتنا قریب ہو جاتا ہے, پہلے دور سے بولنا شروع کیا, ہمارا اللہ ایسا ہے, رب العالمین ہے, بہت رحم والا ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ کی تعریف کرتے کرتے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا, اور قرب نصیب ہو گیا تو پھر وہ اللہ ہی سے خطاب کرنا شروع کر دیا. اسی لیے حدیث میں آپ دیکھیے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, حدیث کے الفاظ کیا ہیں, ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کر, جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. تو یہ جو معیت اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ ساتھ ہونا اللہ کا, یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. لہذا بندے نے شروع میں اللہ کی جب تعریف کرنا شروع کی تو اس تعریف کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہو گیا, اور اس بات کا موقع اس کو نصیب ہو گیا کہ ڈائریکٹلی اللہ سے خطاب کرنا شروع کر دے. اور یہ مناسبت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذکر کیا ہے, اور بندوں کا حال بیان کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے, ایمان والے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہاں آ کر ہم سمجھیں گے کہ واقعی عبادت کیا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ ہی میں بندے کو اس کی زندگی کا مقصد بتلا دیا گیا ہے. عبادت کی اہمیت کس اعتبار سے ہے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ تخلیق, انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. لیعبدون, لیعبدونی, کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں پہ بات معلوم ہوئی کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے, کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے, اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اصل مقصد جو اللہ نے دیا ہے, ٹھیک ہے تیرا اپنا مقصد ہے, تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے, بزنس مین بننا چاہتا ہے, وہ دنیاوی ہے, مادی ہے, وہ حاجت کے اعتبار سے, وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں کہ تو یہ بن, تو انجینئر بن, اللہ نے نہیں دیا, یہ میرا اپنا اختیار ہے, یہ ماں باپ نے مجھ کو دیا, تو ایسا بن, میرے ذہن میں ڈالا, تو ٹیچر بن, وہ میرا اپنا اختیار ہے, اس پر میری نجات کا مدار نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے جس پر میری نجات کا مدار ہے, وہ کیا مقصد ہے جو اللہ نے میرے لیے طے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس, اور اس میں جنس کو اللہ نے بیان کیا ہے, یعنی بعض انسانوں کا مقصد یہ ہے اور بعض کا نہیں, بعض جنات کا اور بعض کا نہیں, نہیں, علی الاطلاق سارے جن, کسی کا استثناء نہیں ہے, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, اس میں نبیوں کا استثناء نہیں ہے, اس میں بادشاہوں کا استثناء نہیں ہے, ہر ایک کو, ہر انسان کو اور ہر جن کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو معلوم ہوا کہ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے, اور اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابتداءً پہلی سورت میں بیان کر دیا ہے. یاد رہے کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی سورت الفاتحہ ہے, اگرچہ پہلی وحی جو ہے وہ کیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس پہلی صورت میں آج آپ دیکھیے کہ اگرچہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سورت الفاتحہ بعد میں نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی پہلے, لیکن آپ دیکھیے کہ ترتیب جو رکھی گئی ہے وہ کتنی انسب ہے, کتنی مناسب ہے, کتنی مناسب اس کی ترتیب ہے کہ پہلی ہی صورت میں اس کو بتلا دیا گیا تیری زندگی کا مقصد یہ ہے, اور تو نے خود اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, کسی اور کی نہیں. بندے کی زبان سے اس لفظ کو نکلوایا گیا, اس جملے کو ادا کیا گیا, بندہ خود بولے کہ میری زندگی کا مقصد کیوں. اس صورت کو نماز میں بھی پڑھنا ہے, نماز میں جب آدمی کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے اور امام پڑھتا ہے یا منفرد پڑھتا ہے تو اس صورت میں کتنا اعلیٰ انداز ہے کہ بندہ کہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کہ وہ جو کیفیت چونکہ ہم کو سمجھتا نہیں اس لیے کچھ بھی معلوم نہیں پڑتا کیا کہہ رہے ہیں ہم, لیکن آپ دیکھیں کہ نماز میں آدمی افضل العبادات, ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت, اور اس میں کھڑا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے, اور آدمی واقعی اگر عربی سمجھتا ہو یا کم سے کم اس کو ترجمہ یاد ہو اور اس کا دھیان نماز میں ہو تو اس کے دل پر کتنی اعلیٰ ترین کیفیات طاری ہوں گی جب اللہ سے اللہ تیری عبادت کرتے, اللہ کسی اور کی نہیں, کہاں جائیں ہم تیری تو بندے, اور اللہ ہمارے اتنے مسائل چھوڑ کے ہم آئے, بیماریاں, معاشی مسائل اور اتنے مسائل اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ, اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تیرے سوا اور کون ہے. تو نے بتایا نا قرآن میں ہم کو وسطین و بصبری و صلاح, کہ نماز صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو اللہ کی, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تو نے کہا نماز سے چاہو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو وہ جو کیفیت ہے آدمی کی واقعی وہ اعلیٰ ترین کیفیات ہیں اللہ کے قرب کی جب نماز میں وہ ہوتا ہے. تو آپ سوچئے سورۃ الفاتحہ میں پہلے ہی بتا دیا گیا تیری زندگی کا مقصد یہ ہے, اور تجھ کو اس کا شعور اتنا ہونا چاہیے کہ تیری زبان سے وہ ادا ہو, تجھ پر تھوپا نہیں گیا ہے, تیری زندگی کا مقصد اللہ نے بنایا ہے, لیکن تو اس کو قبول کر, مومن قبول کرتا ہے اس کو, ایاک نعبد وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا تم اس کی عبادت کرو, لیکن سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیے اللہ کے اوصاف بیان کرنے کے بعد بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں, اور تجھی سے مدد چاہتے کسی اور سے نہیں. یہ اس کی زندگی کے اعتبار سے وہ بتا رہا ہے میرا طریقہ یہ ہے, اور یہاں پر آپ صیغہ دیکھیں جمع ہے واحد نہیں ہے, ایاک اعبد و ایاک استعین ایسا نہیں ہے, جمع ہے. جمع کیوں ہے؟ علماء نے کئی اسباب بیان کیے ہیں جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو علیحدہ کر کے پیش نہیں کرتا کہ میرا میں بہت بھاری, نہیں, سب اور ہم سب سارے مسلمان, میں کوئی الگ نہیں ہوں. وقال اننی من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ہوں جیسے دوسرے ویسے میں بھی, میرا اپنا امتیاز نہیں ہے, میں دوسروں سے الگ نہیں ہوں, میں عبادت کرتا ہوں, گھمنڈ نہیں ہے اس میں. اللہ ہم سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے, گویا کہ وہ سب کی طرف سے نمائندہ بن کر بولتا ہے, اور نماز کے اندر آپ دیکھیے امام پڑھ رہا ہے تو امام کی قرأت سب لوگ پیچھے سن رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ امام سب کی طرف سے بھی بولتا ہے. اللہ ہم سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت میں پیچھے بھی امام کے آدمی پڑھ رہا ہے نماز, تو سب لوگوں کی طرف سے وہ بولتا ہے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم لوگ مدد چاہتے ہیں. تو جمع کا صیغہ اس میں اس لیے کہ مسلمانوں میں اجتماعیت ہوتی ہے, وہ سب کی طرف سے بولتا ہے, وہ علیحدہ امت سے کاٹ کے اپنے آپ کو نہیں رکھتا ہے, ساری امت کی طرف سے وہ بتا رہا ہے اللہ ہم سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو ایک بات یہاں پر سمجھ میں آئی وہ یہ کہ بندے کی تخلیق کا مقصد, بندے کو اللہ نے پیدا کیا ہے, انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم سب اللہ کی عبادت کریں. عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, وہ زندگی کا ایک ایسا حصہ نہیں ہے کھاؤ پیو مزہ کرو اور صاحب کرو تھوڑا سا عبادت بھی کر لو, عبادت زندگی کا مقصد ہے, یہ پرائمری گول ہے, یہ سیکنڈری ریکریشنل ایکٹیویٹی نہیں ہے. جیسے کوئی من کی شانتی کے لیے یوگا کر رہا ہے 24 گھنٹے کچھ کر رہا ہے اور تھوڑا سا یہ بھی کر لو, عبادت ایسا نہیں ہے کہ اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی, جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے تھوڑا سا یہ بھی کر لیا کرو, عبادت زندگی کا مقصد ہے, یہ سب سے اولین فریضہ ہے, باقی سب سیکنڈری ہے, باقی سب بعد میں ہے, اس سے کمتر ہے, سب کچھ اس سے کمتر ہے. لیکن عبادت کا تصور ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, نماز پڑھنا صرف یا فلاں عمل کر لینا, تلاوت کر لینا, نہیں. عبادت کا تصور یہ ہے کہ عبادت ظاہر و باطن قول و عمل سب میں ہوتی ہے, صرف کچھ تعبدی مراسم کو ادا کر دینے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت کے ایک بہت وسیع معنی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہاں پر پہلی چیز تو ہم نے دیکھی کہ اس صورت میں کیا وجہ ہے کہ صیغہ بدل گیا, خطاب پہ کیوں آ گیا اچانک, تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن پہ کیوں آ گیا. اس کی وجہ ہم نے دیکھی کہ اللہ کے قرب کی وجہ سے. دو, زندگی یہاں پر عبادت کا بیان کیا گیا, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو عبادت کی اہمیت کیا ہے جو اس کو بیان کیا جا رہا ہے. عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے, اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا, باقی ساری چیزیں کی سارے گول اچیو ہو گئے, سارے ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے, کامیابی کا مدار اس پر نہیں. کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ تیری زندگی کا یہ گول جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کیا ہے اس کو تو اچیو کر رہا ہے کہ نہیں. روزانہ روزانہ ہر دن تو اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے, یا تو نفس کا بندہ ہے, یا تو شیطان کا بندہ ہے, یا تو فلسفے کا بندہ ہے, یا پھر تو سماج کا بندہ ہے, یا پھر حلق عبد الدینار دینار کا بندہ ہے, کس کا بندہ ہے؟ تیری زندگی میں بندگی کس کی ہے؟ اللہ کی بندگی ہونا چاہیے. آدمی اپنے آنکھ کو ہر لمحہ اللہ کا بندہ مانے, کسی اور کی بندگی میں نہ دے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ زندگی کا مقصد عبادت ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹائم ملا تو کر لیں گے, نہیں, اصل مقصد یہ ہے, اس کے بغیر بندے کا کامیاب ہونا ممکن نہیں. نمبر تین, عبادت کے معنی کیا ہے, اور یہ سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ عبادت کا تصور ہی ہمارا کچھ اور ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, العبادت فی اللغۃ من الذلہ. عبادت عربی زبان میں اگر آپ ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو عبادت کا مطلب ہوتا ہے ذلت, نیچاپن, پستی, جس کو آپ کہیں گے پستی. عبادت کا مطلب ذلت ہوتا ہے. کہتے ہیں, یقال طریق معبد و بعیر معبد ای مذلل. عربی زبان میں کہتے ہیں طریق معبد, معبد عبادت سے ہے, معبد راستہ, پست راستہ, معبد اونٹ. کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مذلل, کہ جس میں پستی ہو, یعنی راستہ چل چل کے وہ راستہ بالکل فلیٹ ہو جائے, ہموار ہو جائے, تب جا کے اس کو طریق و معبد کہتے ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک میدان ہے جس میں گھاس ہے, لوگ اگر چلنا شروع کر دیں اور آتے جاتے رہیں, دائیں بائیں گھاس ہے لیکن نیچے کیا ہے, جہاں سے راستہ ہے وہاں پہ مٹی ہے, وہ پست ہو گیا. اسی طرح سے اونٹ ہے, سرکش ہوتا ہے اونٹ, اسی لیے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شر ہوتا ہے, جہاں اونٹ رکھے جاتے ہیں وہاں نماز نہیں پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اونٹوں میں شر ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اونٹ ایسا اونٹ جو مالک کے تابع ہو جائے, ایسے اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ایسا اونٹ ہوتا ہے بعیر معبد. یہ ایسا اونٹ ہے جو اب پست ہو گیا ہے, سرکشی چھوڑ چکا ہے, اب تابع ہو گیا ہے, اب پابند ہو گیا ہے, اب نرم پڑ گیا ہے, اب نیچا ہو گیا ہے, اس کی اکڑ ختم ہو گئی ہے, اس کا شر, اس کی شرارت ختم ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں طریق معبد ای مذلل, ذلیل. کہتے ہیں وفی الشرعی, اور شریعت میں, دین میں عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں. کہتے ہیں عبارت, وفی الشرع عبارت عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف. کہتے شریعت میں, دین میں عبادت تین چیزوں کے کمال کا نام ہے. عبادت تین چیزیں انسان کے اندر کامل درجے میں ہوں, ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام عبادت ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کمال محبت، کمال خوف اور کمال خضوع، یا آپ اس کو خشوع بھی کہہ سکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اعلی درجے کی محبت، کمال درجے کی محبت اللہ سے، کمال درجے کا خوف ڈر، اور کمال درجے کا خضوع کا مطلب ہوتا ہے تعظیم، خشوع تعظیم، اللہ کے آگے اپنے کو پست کر دینا. ایسی محبت نہیں جس میں شرارت ہو، ایسا ڈر نہیں جس میں نفرت ہو، بلکہ محبت کے ساتھ تعظیم، ڈر کے ساتھ پستی اور عاجزی. اگر یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں مل کر عبادت بنتی ہے. اگر ہماری عبادتوں میں یہ نہیں ہے تو ہماری عبادت ویسی نہیں ہے، اس کو عبادت کیسے کہیں گے؟ کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو، دعا کرے، محبت، یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. آپ دیکھیے تین چیزیں اللہ نے بیان کی، کیا ہے؟ رغبا، ورہبا، اور کہا وکانوا لنا خاشعین. ہمارے بندے ہم کو پکارتے تھے کیسے؟ رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، اللہ سے کچھ پانے کی رغبت اور اللہ کے ڈر کے ساتھ. اور وکانوا لنا خاشعین، ہم سے ہمارے آگے ذلت اختیار کرنے والے. خشوع کا مطلب ہوتا ہے پستی، اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن، وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے لیے قیامت کے دن آوازیں پست ہو جائیں گی، سب سرگوشیاں کریں گے، زور سے کوئی بات نہیں کر پائے گا. خشعت الاصوات، آوازیں پست ہو جائیں گی. تو خشوع کے معنی پستی کے ہوتے ہیں. خشعن ابصارهم وترهقهم ذلہ، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن نگاہیں پست ہو جائیں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، مجرموں پر، کافروں پر، مشرکین پر، گناہگاروں پر. تو معلوم ہوا خشوع کے معنی پستی کے ہیں. انسان میں پستی ہونا چاہیے، یہ اصل ہے عبادت کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی کامیابی کس میں بتلائی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. لیجئے، کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون سے ایمان والے؟ ایمان والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں، خاشعون، خشوع اختیار کرتے ہیں. ان کی نمازوں میں اکڑ نہیں ہے، ان کی نمازوں میں کیا ہے؟ پستی ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے آگے فرما بردار غلام بنے کھڑے رہو. غلام اپنے مالک کے آگے کھڑا ہوتا ہے اکڑ سے نہیں، بلکہ پستی کے ساتھ میں، پستی کے ساتھ میں. ایک عام آدمی آپ دیکھیے کمپنی میں جاب کرتا ہے، کمپنی کا باس اگر اپنے آفس میں کیبن میں بلاتا ہے، ایک دم ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یس سر، یس سر. باہر وہ کتنی بھی اکڑ ہوگی لیکن اس کے سامنے نہیں، اپنے آپ اس کے اندر وہ چیز آ جاتی. کیوں؟ اس کے ذہن میں وہ ہے، اس کے ذہن کی بڑائی ہے. جب انسان کے دل میں کسی کی بڑائی ہوتی ہے تو اس کی نگاہ، اس کی زبان اور اس کے مزاج میں، اس کے جسم میں، اس کے کندھوں سے لے کے اس کے پورے وجود میں پستی آ جاتی ہے. اللہ کی بڑائی کا احساس انسان کے مزاج میں پستی پیدا کرتا ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو چھوٹے بن کے چلتے ہیں، پست ہو کے، پستی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. کیوں؟ ان کو رحمان کی معرفت ہے. الرحمن على العرش استوى، وہ کہتے ہیں علو اللہ کے لیے ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، میں چھوٹا ہوں، میں زمین پر ہوں، میرے لیے پستی ہے، اللہ کے مقابلے میں میرے لیے پستی ہے. یہ اصل ہے عبادت کی. آپ دیکھیے قرآن میں اور کتنی آیتیں بتاؤں، ان آیتوں میں ان مقامات پر ہم کو ملتا ہے کہ عبودیت کی اصل جو ہے یہ پستی ہے، پستی کے بغیر عبودیت نہیں، لیکن یہ پستی عاجزی کیسی ہوگی؟ امید اور خوف دونوں کے ساتھ، محبت اور خوف دونوں اس میں ہوگا، اس لیے کہ مومن کے دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کہیں گے دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ ایک مومن کا اصل مقصود اور مطلوب اور اس کی طلب کی غایت اللہ ہے، اللہ سے کم پر وہ راضی نہیں ہوگا. جو اللہ سے کم پر راضی ہو جائے اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. وما قدر اللہ حق قدری، سارے شرک کو بیان کرنے کے بعد اور بتوں کی عاجزی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. اگر اللہ کی قدر کرتے، اللہ کی عظمت کو واقعی جانتے، تو کبھی اللہ سے کم پر بتوں پر راضی نہیں ہوتے. یہ بتوں پہ راضی کیوں ہو گئے؟ انہوں نے بتوں کو اپنی زندگی میں اعلیٰ مقام اور اونچائی اور برتری کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ برتر سب سے ہے، اس کو پہچانا ہی نہیں انہوں نے. جو اللہ کو پائے، جو بڑے کو پائے، چھوٹے کے لیے کیوں اپنے آپ کو ضائع کرے گا؟ جو اللہ کو جانتا ہو، اللہ کی معرفت اس کی زندگی میں ہو، وہ مخلوق اور بت اور لکڑی اور پتھر اور پیڑ اور پودے ان کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع کرے نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز اللہ کی محبت، عبودیت کی پہلی اور بنیادی چیز اللہ کی محبت ہے، اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے گرد ساری بندگی گھومتی ہے. یہ اعلیٰ ترین مقام ہے. خوف اس کے بعد ہے، خوف ایک منفی چیز ہے. اصل غایت جو ہے یہ محبت ہے، خوف ضمناً ہے، ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا، وہ سیکنڈ آپشن ہے. اس لیے کہ بندہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے برا نہیں، لہذا وہ ڈرے کس سے؟ کیوں ڈرے وہ؟ ڈر وہاں آتا ہے جہاں نافرمانی آتی ہے، ڈر وہاں آتا ہے جہاں پر خطرہ آتا ہے. لیکن اصل مطلوب اللہ ہے، اصل غایت محبت ہے. اسی لیے وہ عبادت زیادہ اعلیٰ ہے جو محبت کی بنیاد پر ہو. یدعوننا رغبا ورهبا، آپ دیکھیں تقدیم و تاخیر کو دیکھیں، امید اور خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں، اعلیٰ مرتبہ یہ ہے. اسی لیے آپ حدیث دیکھیں، حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا احسان کیا ہے؟ فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتلائیے. احسان حسن سے بنائے، بہترین طور پر کوئی چیز کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، بھلائی کرو، اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے ہر نیکی کو حسنہ کہتے ہیں، بھلائی. بھلائی کو بھلے طریقے سے کرنا کیا ہے؟ احسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو مرتبے بیان کیے. فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ کی عبادت ایسے طور پر کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھتا تو اللہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ دو مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ اللہ تعالی کا حضور، یعنی ایک بندہ اللہ کے ہاں گویا کہ حاضر، اللہ کو دیکھ رہا ہے، دوری کے ساتھ نہیں، اللہ کے قرب کے ساتھ، گویا کہ ایسی حالت اس کی ہو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن حالت ایسی تاری ہو جیسی دیکھنے والے کی ہوئی ہے. جنت میں جب بندے اللہ تعالی کو دیکھیں گے تو جنت کی نعمتیں ان کی رؤیت میں مانے نہیں بنیں گی. جنت کی اعلیٰ تری نعمتیں اللہ تعالی کے دیدار سے اپنی طرف ان کو پھیر نہیں سکیں گے. کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ اللہ کی دیدار کو چھوڑ کے وہ آدمی کچھ اور دیکھنے میں، کھانا کہاں ہے میرا؟ نہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا اللہ کو دیکھیں گے ساری نعمتیں جو ہیں سب سے ہٹ کے اس اللہ کو دیکھیں گے. وہ جو کیفیت ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی طلب ایسی اس میں ہو جائے اور اللہ کو دیکھنے میں ایسا کھو جائے کہ باقی ساری نعمتیں اس سے اوجھل ہو جائیں، یہ اعلیٰ ترین. یہ وہ کیا ڈر کے اللہ کو دیکھے گا؟ محبت سے دیکھے گا، میرا رب ہے یہ. میرا معبود ہے. وہ رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، قرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا. اسی لیے شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں کہ حدیث جبریل کی شرح میں اربعین میں کہتے ہیں کہ عبادت کے دو مرتبے ہیں، ایک یہ کہ رغبت اور محبت کے ساتھ بندہ عبادت کرے، وہ یہ ہے کأنک تراہ، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نہیں تو یہ تاری کرے اپنے اوپر کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ڈر کی کیفیت ہے کہ میں کچھ بھی کروں میری ہر حرکت کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو فاعل یہ ہے، اللہ کو دیکھنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ کا شوق، اللہ کی طلب. کیوں دیکھے بھائی اللہ کو بندہ؟ یہ نعمت ہے، اللہ کو دیکھنا نعمت ہے، اس طلب کا انعام ہے جو قولا وعملا وقلبا انسان کی جستجو اور تلاش کا جواب ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کا دیدار کیا ہے؟ اللہ تعالی کا دیدار انعام، جتنے انعامات ہیں ان میں سب سے بڑا انعام ہے جس کی جستجو بندے کو کرنا چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو یہ جو بھی نیکی کر رہے ہیں غربا فقراء قیدیوں کو ہم جو کھلا رہے ہیں، کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کے دیدار کی خاطر. معلوم یہ ہوا کہ وہ جزا ہے اور یہ عمل ہے، وہ جزا میں اعلی جزا ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار، رؤیت اللہ ہے، کہ جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. یہ محبت اور یہ رغبت بندے کے دل میں ہونا چاہیے جو عبودیت کی اصل ہے، اور یہ چیز وہ ہے کہ جو بندے کو جہنم سے نجات کے بعد بھی عمل کرواتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں مغیرہ رضی اللہ عنہ، عائشہ کی بھی روایت ہے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، عبودیت، عبادت، فعل تقرب، اتنی عبادت کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں میں سوجن آتی، بلکہ بعض اوقات سوجن اتنی ہو جاتی کہ پاؤں میں پھٹن ہو جاتی ہے. حتی تفطرت قدمہ تورت قدمہ، دونوں روایتیں ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ گویا کہ صحابہ کے ذہن میں یہ کہ ایک آدمی کو عبادت کرنا چاہیے جہنم سے بچنے کے لیے، انسان عبادت کرے تاکہ اللہ جہنم میں نہ ڈالے، زندگی کا مقصد ہے، پورا نہیں ہوا تو سزا ملے گی. تو آپ کی تو مغفرت ہوئی، اب آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے؟ ایک آدمی جہنم سے بچنے کے لیے رات دن ایک کر کے عبادات کرے، مجاہدے کرے، اپنے آپ کو تکلیف دے، سمجھ میں آتا ہے کیوں یہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے. آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے نا، پھر آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، کہ ایک آدمی جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، یہ مرتبہ اپنی جگہ ہے، غلط نہیں ہے. جہنم سے بچنے کے لیے دوڑنا اور کوشش کرنا اور اللہ کو راضی کرنا یہ غلط نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر کا مرتبہ بتلا رہے ہیں. وہ سب ٹھیک ہے، مغفرت ہو گئی صاحب، اب جہنم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن یہ دوسرا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ اگر مغفرت ہو بھی جائے تو کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ شکر محبت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. شکر کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے احسانات کا استحضار بندے کو ہو، کہ اللہ نے کتنے احسانات میرے اوپر کیے. اگر اللہ نے مغفرت کر بھی دی ہے تو یہ خود ایک انعام اللہ کا ہے, کتنا اچھا ہے میرا اللہ جس نے میری مغفرت کر دی ہے, تو میں اس مغفرت کے بدلے شکر کے طور پر اللہ کی عبادت کروں گا کہ میں اپنے جذبات احسان مندی کے جذبات کی بنیاد پر محبت کے طور پر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. یہ اعلی مرتبہ ہے, یہ اعلی مرتبہ ہے. تو اصل جو عبودیت کی ہے یہ محبت ہے, اس کے ساتھ جوڑ دیجئے خوف. اس لیے کہ مومن جہاں اللہ سے کمال درجے کی محبت کرتا ہے وہیں اپنے نقص کی وجہ سے اور تواضع کی بنیاد پر اور شیطان کے فتنے کو دیکھتے ہوئے نفس کے عیوب کو جانتے ہوئے ہمیشہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤں, کہ اللہ کی محبت میرے سلسلے میں نفرت میں بدل جائے. مومن اس سے ڈرتا ہے. عذاب تو بات کی چیز ہے بھائی, عذاب بات کی چیز ہے, اللہ سزا دے گا. وہ اللہ کا ناراض ہونا خود ایک سزا ہے, چاہے اللہ سزا نہ دے. کیوں نہیں ہے, دنیا میں آدمی اپنے قریبی ماں باپ, بھائی بہن, بیوی, دوست, ایک آدمی کسی کی ناراضگی سے ہی ڈرتا ہے. اور یہ تو عام انسانوں کا حال ہے بھائی, ایک بچہ اپنے ماں باپ کی ناراضگی سے بچتا ہے, چاہے وہ سزا نہ دے, بلکہ بعض اوقات ان کا سزا نہ دینا زیادہ بڑی سزا ہوتی ہے, کہ کوئی سزا ہی نہیں دیتا تو اس کو اور تکلیف ہوتی ہے. تو ناراضگی محبت سے محرومی خود ایک ڈرنے کی چیز ہے, اس کو یاد رکھیں. سزا بات کی چیز ہے, چاہے اللہ سزا نہ دے. آپ صحابہ کا حال دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تین صحابی جنگ میں جانے کا معاملہ ٹالتے رہے, ٹل گیا معاملہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سزا نہیں دی کچھ, لیکن بات بات صحابہ کی حالت کیسی ہوگی, وہ خود اپنی ذات میں ایک سزا ہے کہ بندے کا اس بات کو جاننا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, چاہے اللہ سزا نہ دے, وہ اپنی ذات میں خود ایک سزا ہے, وہ اپنی ذات میں خود ایک ڈرنے کی چیز ہے. اور جتنا متقی بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا متہم کرتا ہے, اس کو بھی یاد رکھیے. متقی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان سمجھے گا ہاں میں متقی ہوں, میں فول پروف ہوں, میں غلطی نہیں کرتا, یہ متقی نہیں ہے. انسان کا یہ ماننا کہ میں غلطی نہیں کرتا ہوں خود ایک غلطی ہے. تو نے کی غلطی, اگر کوئی آدمی کہے میں غلطی نہیں کرتا تو اس سے کہا جائے گا آلریڈی ابھی کیا تو نے, یہ خود ایک غلطی ہے. اسی لیے جو بندہ جتنا بندگی میں کامل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ناقص سمجھتا ہے. اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انبیاء استغفار دوسروں سے زیادہ کیوں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب آدمی کو اس سے جاہل دلیل لے لیں, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہگار تھے نعوذ باللہ, اور اس لیے آپ استغفار کرتے. نبی کا استغفار گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے, احساس تقصیر کی وجہ سے. جیسے آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کوئی آدمی کہتا معاف کرنا کچھ غلطی ہوئی تھا, ہم نے کوئی غلطی تو نے نہیں کی, میرے کو ایسا لگ رہا ہے شاید مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے. ایک آدمی کا اپنا احساس ہوتا ہے, جتنا حساس انسان ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کی نگاہ اپنی تقصیر پر ہوتی ہے. اور انبیاء اللہ رب العالمین کی عظمت کے احساس سے دبے ہوئے ہوتے ہیں اور تواضع کمال درجے میں ان میں ہوتی ہے, کیونکہ عبودیت کی اصل پستی ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں, اللہ کی عظمت کا احساس اور اپنی تقصیر کا احساس جب جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالی کی بندگی کمال درجے میں کر کے بھی کہتے ہیں اللہ مجھ کو معاف کر دے, میرے سے کوئی غلطی ہوئی اور میں برا ہوں. تو نبی زیادہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. لہذا جہاں اللہ کی محبت ہے اللہ کے احسانات کی وجہ سے, اللہ تعالی کی عطا کی وجہ سے, اللہ تعالی کی درگزر کی وجہ سے, اللہ کے انسان کو رہبری دینے کی وجہ سے, اللہ تعالی کے انسان کے لیے نبیوں کو بھیجنے کی وجہ سے, اس کو جنت کا راستہ دکھانے کی وجہ سے, جنت میں اتنی اعلیٰ ترین نعمتیں اس کے لیے پہلے سے سجا کے رکھنے کی وجہ سے بندہ سوچتا میرا اللہ کتنا اچھا ہے, اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی اس معرفت کے نتیجے میں. لیکن دوسری طرف یہ ہوتا ہے اتنا اچھا اللہ اگر میں کچھ برا کر دوں گا مجھ سے ناراض ہو جائے گا, تو یہاں اس کے اندر ڈر بھی ہوتا ہے کمال درجے میں, وہ باقی لوگوں کی ناراضگی کو اتنا اہمیت نہیں دیتا جتنا اللہ کی. اور کبھی اس کے دل میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اللہ جہاں محبت کرنے والا ہے, انعام کرنے والا ہے, جب تاریخ دیکھتا ہے انسانیت کی اور اللہ کے عذاب دیکھتا ہے اور خبریں پڑھتا ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, میرے بندوں کو بتلاؤ کہ میں بہت مغفرت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں, اور یہ بھی بتاؤ کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. تو بندہ جانتا ہے جہاں اللہ کا احسان دوسروں سے بڑھ کے ہے وہاں اللہ کی سزا بھی دوسروں سے بڑھ کے ہے. احسان کرنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں, عطا کرنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں, اور اگر پکڑنے پر آئے سزا دینے پر آئے تو اللہ جیسے کسی کی سزا نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے دن سب نبی ڈر رہے ہوں گے کہ آج اللہ ایسا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصے میں نہیں تھا. تو بندہ اللہ کا جو ہے واقعی بندہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے, اللہ سے امید رکھتا ہے, اور اس کی امید اللہ تعالی کی معرفت کا نتیجہ ہوتی ہے, اللہ تعالی کی محبت کمال درجے میں اس میں ہو. اور اسی طرح سے اللہ کی محبت کھونے کا ڈر اور اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر اور ناراض ہو کر پھر سزا دینے کا ڈر, یہ بھی بندے کے دل میں ہوتا ہے. کمال درجے کی محبت, کمال درجے کا خوف. لیکن محبت اور خوف میں دونوں چیزوں میں ایک عیب بعض اوقات ہوتا ہے. محبت میں بعض اوقات انسان میں شوخی پیدا ہو جاتی ہے, شرارت پیدا ہوتی ہے. بچے دیکھیے محبت جب کرتے ہیں بعض اوقات تو بال بھی کھینچتے ماں باپ کے. دوست دوست جب محبت ایک دوسرے کرتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ محبت ایسی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ محبت میں اللہ کا احترام بھی ہے. وہ محبت ایسی نہیں جسے آدمی کسی ایسے سے کرتا ہے جس سے اس کے فری تعلقات ہیں اور اس سے مذاق بھی کر لے گا اور اس کو چھیڑ خانی بھی کرے گا اور شرارت بھی کر لے گا. اللہ سے ایسا نہیں. اللہ کی محبت اللہ کی عظمت کے ساتھ میں ہونا چاہیے. جہاں اس میں محبت ہے وہاں اس میں ادب بھی ہے, وہاں اس میں خشوع بھی ہے. اسی طرح سے اللہ کا خوف ہے تو خوف بعض اوقات نفرت کے ساتھ میں ہوتا ہے. مالک ہے بہت ڈرتا فائر کر دے گا مجھ کو, کمپنی کا مالک ہے جاب سے نکال دے گا, ڈرتا رہتا ہے, ادب سے اس سے بات کرتا ہے لیکن دل میں نفرت ہوتی ہے, دل میں نفرت ہوتی ہے. مجبوراً وہ اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے, اس کی بات اس کی حاجی حاجی کرتا ہے, اس کی ساری چیزیں پوری کرتا ہے, ڈرتا ہے اس سے. لیکن اس ڈر کے ساتھ میں, اس ڈر کے ساتھ میں نفرت بھی ہے. اللہ کا ڈر ایسا نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہے تو ڈر کے ساتھ میں اللہ کی محبت بھی ہے, اللہ کا ڈر ہے تو ڈر کے ساتھ اللہ کی تعظیم بھی ہے. وہ تعظیم ڈر, ڈر کے ساتھ تعظیم ہے اور تعظیم کے ساتھ ڈر ہے, اور اس ڈر کے ساتھ محبت بھی ہے. وہ نفرت والا ڈر نہیں, وہ محبت والا ڈر ہے. آپ سوچیں ان تین چیزوں کو جمع کرنا, اس کو عبودیت کہتے ہیں. کتنی اعلیٰ چیز ہے یہ بندگی ہے. پانچ ٹائم کی نماز پڑھنا اس بندگی کا اظہار ہے. اس لیے نمازوں اور روزوں میں آپ دیکھیں گے فرق تھے, نہ صرف پچھلی امتوں میں اور اس امت میں, بلکہ اس امت میں بھی نماز کئی مرحلوں میں جو ہے ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا رہا. کبھی قبلہ یہاں تھا تو پھر یہاں ہو گیا, کبھی پہلے بات کرتے تھے بعد میں بات بند ہو گئی. پھر نماز میں حالتیں الگ الگ ہیں, پچھلی امتوں میں الگ, اس امت میں الگ, فرق تھوڑے تھوڑے تھے, اوقات وغیرہ وغیرہ بہت کچھ. لیکن عبودیت مشترک ہے. روزہ پہلے تھا, بات بند کرنے کا روزہ اس امت میں نہیں ہے. عبادت کی شکلیں بدلیں گی لیکن عبادت کی یا عبودیت کی یہ جو اصل ہے یہ کبھی نہیں بدلے گی. ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے پچھلی امتوں میں نماز کے اوقات الگ ہوں اس امت میں الگ, پچھلی امتوں میں روزے کا معاملہ الگ اس امت میں الگ, ہو سکتا ہے. احکام کی جزئیات بدل سکتی ہیں, احکام کی تفصیل اور اس کا ڈھانچہ بدل سکتا ہے ایک امت میں دوسری امت میں، بلکہ ایک امت میں ہی مرحلوں میں بدل سکتا ہے، لیکن عبودیت کی اصل پچھلی امتوں میں ڈر تھا، امید نہیں تھی، محبت نہیں تھی، اس امت میں محبت ہے، ڈر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. یہ عبودیت پہلے انسان سے آخری تک کے لیے ہے، یہ اس کی اصل ہے. اس کے بغیر اگر آدمی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت واقعی عبادت نہیں ہے. لہذا آدمی جب نماز میں کھڑا ہو اس محبت کے ساتھ، اس تعظیم کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ اللہ کے آگے کھڑا ہو، وہ دعا مانگے اس محبت کے ساتھ مانگے، وہ دعا مانگے اس ڈر کے ساتھ مانگے، اپنی تقصیر کے اعتراف اور اس کے نتائج کے احساس کے ساتھ مانگے، اور وہ اللہ سے مانگے تو شرارت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ اصرار سے مانگے، لیکن تعظیم کو، تعظیم کا دامن کبھی نہیں چھوڑے. اللہ کی تعظیم ہونا چاہیے، خشوع اور پستی اس میں ہونا چاہیے. میں کچھ نہیں، میں چھوٹا، اللہ بڑا ہے. اسی لیے آپ سجدے میں دیکھیے جو سب سے زیادہ قرب کی حالت ہوتی ہے اس میں آپ غور کریں، اس میں بندہ پستی کی انتہا ہے، اس میں جہاں اس کے قدم ہے وہاں اس کی پیشانی ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے گھٹنے، سارے جسم اس کے زمین پر ڈال دینے کے بعد میں وہ کیا کہتا ہے، سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے اونچا ہے، پاک ہے وہ ہر عیب سے. تو یہ جو اللہ تعالی کے لیے علو اور اللہ کے لیے پاکی کا اظہار زبان سے کر رہا ہے اور اپنے آپ کو زمین پر ڈالے ہوئے ہیں، اپنی پستی کا اعتراف اور اظہار اور اللہ کے علو کا اقرار، یہ دونوں جمع ہونا اس کا نام عبودیت ہے. اسی لیے اسی میں قرب ملتا ہے اللہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قرب کی حالت میں کب ہوتا ہے، جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. تو اللہ سے خوب مانگو، اس لیے کہ قرب کی حالت عطا کا وقت ہے. جب اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو اللہ کی عطا بھی ملتی ہے. تو عبودیت کی اصل یہ ہے، یاد رکھیں، اعلی درجے کی، کمال درجے کی محبت، غایت درجے کی، کمال درجے کا خوف، اور کمال درجے کی تعظیم، یا اس کو آپ کہیں گے خشوع، خضوع، پستی کا احساس، اپنی پستی کا احساس، اللہ کی عظمت کا احساس. یہ تین چیزیں جمع ہوں، ان تین چیزوں کو آپ مکس کریں، اس سے جو چیز بنے گی اس کو آپ عبودیت کہتے ہیں. یہ عبادت کی اصل ہے، یہ عبادت ہے، یہ ہے تو ہماری زندگی میں عبودیت ہے، یہ اصل ہے. ٹھیک ہے، اور آگے آئیے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْعَبْدُ عَبْدًا، عربی زبان میں آپ جانتے ہیں غلام کو عبد کہا جاتا ہے. غلام جو ہوتا ہے اس کو عبد کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ لِذِلَّتِهِ لِمَوْلَاهُ، اپنے مالک کے آگے اس کی ذلت کی وجہ سے. اے غلام اپنے مالک کے آگے کیسا ذلیل ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میرا مالک بڑا، ہاں مالک، جو مالک حکم دے اس کے آگے پستی اختیار کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو عبد کہتے ہیں، اس ذلت کی وجہ سے. اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العبادت اسم جامع لکل ما یحبه اللہ ویرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. ایک دم جامع تعریف ہے عبادت کی، کہ عبادت صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، اندر سے باہر، قول سے عمل، سب عبادت میں آتا ہے. کہتے ہیں العبادہ اسم جامع، عبادت ایک جامع لفظ ہے، لکل ما یحبه اللہ ویرضاه، جس میں تمام اعمال آ جاتے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے یا اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. وہ سارے اعمال جو اللہ کو محبوب ہیں، وہ سارے اعمال جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن پر اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، رضا حاصل ہوتی ہے، وہ سارے اعمال عبادت ہیں. من الاقوال والاعمال، چاہے وہ عمل زبان سے کیا جانے والا ہو یا بدن سے، الظاہرہ والباطنہ، چاہے وہ ظاہری عمل ہو یا دل میں کیا جانے والا ہو. تو معلوم ہے کہ عبادت میں تینوں قسم کے اعمال آتے ہیں، ایک قلب سے صادر ہونے والے اعمال، دو زبان سے صادر ہونے والے اقوال، تین بدن سے ظاہر ہونے والے افعال. یہ تینوں چیزیں عبادت میں آتی ہیں. مثلا ایک انسان کا خوف، امید، محبت اور یقین، رضا، قناعت، اور اس کی لمبی ایک لسٹ ہے، خشوع، خضوع اور خوف اور خشیت، ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں، کیونکہ یہ دل سے، اور یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بستر پر پڑا ہو لیکن اندر اس کی عبودیت کا کمال ہو، عبودیت اصل اس کی یہاں ہے. اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح تو سارا بدن صحیح. اصل یہ ہے، جیسے قیامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، کامیاب کون ہوگا آخرت میں، جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آئے. اصل یہ مطلوب ہے، اللہ کو یہ صحیح ہونا چاہیے. ساری خیر کی جڑ یہاں ہے، یہاں سے خیر کی شروعات ہوتی ہے، یہاں عبودیت ہونا چاہیے، یہاں عبودیت ہونا چاہیے. ایک آدمی ممکن ہے وہ سجدہ نہ کر پائے، بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن یہاں عبودیت ہوگی. ایک آدمی بستر پر ہے، صلی قائما فإن لم تستطیع فقائدا فإن لم تستطیع فعلی جنب، کھڑے ہو کے نماز پڑھ، اگر نہیں تو بیٹھ کے، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے نماز پڑھ. وہ آدمی اٹھ بھی نہیں سکتا ہے لیکن عبادت کا، عبودیت کا کمال اس میں ہوگا اگر اندر ہے. اصل یہاں ہونا چاہیے عبودیت، کمال درجے کی محبت. تو عبادات کی اعلیٰ ترین اقسام قلب میں ہوتی ہے، زبان اور بدن سے اس کا اظہار ہوتا ہے، زبان اور عمل. جیسے زبان سے اللہ کی حمد کرنا، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا، زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا کلام پڑھنا، زبان سے خطبہ دینا، لبیک اللہم لبیک کہنا، لوگوں کو خیر کی تلقین کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، حق بات بولنا، ساری زبان سے کیے جانے والے اعمال ہیں، یہ بھی عبادت میں آتا ہے. بدن سے کیے جانے والے اعمال، اللہ کے آگے نماز میں ہاتھ باندھے کھڑا ہونا، وقوموا للہ قانتین، طواف کرنا، سعی کرنا، کسی انسان کی مدد کے لیے اللہ کے حکم کے سبب دوڑ دھوپ کرنا، یہ بھی عبادت میں آتا ہے، بدن سے کیے جانے والے اعمال. تو قلب، زبان اور بدن، ان تمام چیزوں سے عبادت ہوتی ہے، یہ عبودیت کی اصل ہے. تو عبادت جو ہے، اس کے بارے میں آپ نے جانا، عبادت کی اصل جو ہے پستی ہے، بندہ اللہ کی عظمت کے احساس اور اپنی محتاجی کے احساس، اللہ کا محتاج ہے وہ، اللہ کے لیے بڑائی ہے، میں کمتر، پست، محتاج، ذلیل، حقیر، گھٹیا. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ایسا پانی جس کا تذکرہ کرنے کو بھی شرم آتی ہے، ایسے سے تو بنا ہے، تیری اصل یہ ہے، تیری اصل یہ ہے. تو انسان کو اپنے گھٹیا پن کا احساس ہو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علو اور اپنے دنو، اپنے گھٹیا پن کو وہ جانے. برا لگتا نا ایسا بولنے کو، نہیں میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، اعلیٰ ہوں. یہ بندہ اللہ سے قریب بندہ نہیں بولتا ہے، یہ فرعون کا قول ہے، یہ ابلیس کا قول ہے. قال انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، ابلیس بولا. قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اونچا رب ہوں، یہ فرعون بولتا تھا. علو اللہ کو پسند نہیں ہے، علو اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے کبر جنت میں نہیں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا. کبر ہے جنت میں نہیں، اللہ کو کبر نہیں، اللہ کو چاہیے اللہ کے آگے پستی. پستی بندگی ہے، جس درجے کی پستی میں کمی ہوگی، بندگی میں کمی ہوگی، جس درجے کا کبر ہوگا، بندگی میں عیب پیدا ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ بندہ بہت ممکن ہے بندگی سے خروج اختیار کر لے، اسلام سے نکل جائے، کبر کی وجہ سے حق کا انکار کرے گا، کبر کی وجہ سے حق کا انکار کرے گا. لہذا کلیتاً جنت سے محرومی ہوگی، یا پھر کبر کی وجہ سے بندوں کے اوپر ظلم کرے گا، ممکن ہے وہ محروم ہو جائے جنت سے وقتی طور پر. لہذا بندگی، اس لیے آگے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ قول آئے گا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، بہت عمدہ بات انہوں نے کہی اس سلسلے میں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. آج ہم نے یہ سیکھا کہ عبودیت کی اصل پستی ہے، اور جو بندگی اللہ ہم سے چاہتا ہے اس میں تین چیزیں ہونی چاہیے، جو سارے اعمال میں ہونی چاہیے. کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا خوف اور کمال درجے کی تعظیم. اللہ کی محبت کمال درجے کی، اللہ کا ڈر کمال درجے کا. جیسا اللہ سے ڈرتا ہے ویسا کسی سے نہیں ڈرنا، جیسا اللہ سے محبت ویسے کسی سے محبت نہیں، جیسی اللہ کی تعظیم کسی اور کی نہیں. یہ بندگی ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، اور بندگی یا عبودیت یا عبادت میں وہ سارے اعمال شامل ہیں جو قلب کی سطح پر ہوں، جو زبان کی سطح پر ہوں یا بدن کی سطح پر ہوں، یہ ساری چیزوں کو عبادت گھیرتی ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا، استغفر اللہ لی ولکم.